بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كيس عظيم كتاب كدرس جاري ہے. پچھلے درس میں محبت کے متعلق چند اہم باتیں بیان کی تھیں، محبت کی تعریف، محبت کی قسمیں، اور محبت کے متعلق چند اہم اور احکام مسائل بیان کیے تھے. آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب قول اللہ تعالی انما ذلکم الشیطان يخوف اولیاءه الآیہ. جیسا فرماتے ہیں، اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذلکم الشیطان يخوف اولیاءه، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. سورۃ آل عمران آیت نمبر 175. آج کی اس نشست میں ہم سب مل کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خوف کا معنی کیا ہے، خوف کیا ہوتا ہے، خوف کی کتنی قسمیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں خوف رکھنے والے وہ کیسے لوگ ہیں، کیا صفات ہیں، خوف کے متعلق اہل قبرہ اہل قبلہ کتنے گروہوں میں مختلف ہیں، اور یہ شیخ صاحب کے حسن تالیف کی نشانی ہے کہ جب محبت کا ذکر کیا ہے تو محبت کے بعد خوف کا ذکر کیا ہے. جسے میں نے پہلے عرض کی کہ عبادت کے تین ارکان ہیں، کون سے ہیں، جن کے بغیر کوئی محبت محبت، جن کے بغیر کوئی عبادت عبادت نہیں ہوتی. عبادت کی جان عبادت کے ان تین ستونوں میں ہے، اگر یہ پائے جائیں تو عبادت ہے، اگر نہ پائے جائیں تو عبادت نہیں ہے. کون سے تین ہیں، کون سے تین ہیں، محبت، خوف، امید. بارک اللہ فیک. امید، بعض ساتھی اخلاص فرما رہے ہیں، اخلاص شرط ہے، رکن نہیں. شرط رکن میں فرق جانتے ہیں، شرط عبادت کے لیے ضروری ہوتی ہے جیسا کہ رکن ضروری ہوتا ہے، ان دونوں کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. فرق اتنا ہے کہ شرط عبادت سے باہر ہوتی ہے اور رکن عبادت کے اندر ہوتا ہے. اخلاص نیت ہے، میں جو عبادت کرنے جا رہا ہوں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، اور یہ شرط جو ہے شروع سے لے کے آخر تک رہتی ہے. دوسری شرط کیا ہے عبادت کی، پہلی شرط اخلاص ہے، دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو عبادت بغیر اخلاص و اتباع کی ہو وہ قابل قبول نہ ہو، جو اخلاص ہو جس میں اخلاص ہو لیکن اتباع نہ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں، جس میں اتباع ہو لیکن اخلاص نہ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں، اور جس میں دونوں نہ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کبھی قبول نہیں فرماتا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اتباع ہو اخلاص نہ ہو، اخلاص و اتباع نہ ہو، یا دونوں نہ ہو؟ منافق کیا کرتا ہے، ظاہرا تو ٹھیک ہی بات کرتے، اتباع ہے، لیکن اخلاص ہے نہیں، تو منافق اس کی واضح نشانی ہے. بدعتی کیا کرتا ہے؟ اخلاص تو ہے لیکن اتباع ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے. اور جن میں دونوں ہی مصیبتیں پائی جائیں، منافق بھی بدعتی بھی ہے، تو نہ اخلاص ہے اور نہ ہی اتباع ہے. یعنی بعض لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں دکھاوے کے لیے. یاد، منافق دو قسم کے، میں اس منافق کی بات نہیں کر رہا جو نفاق اکبر ہے دار اسلام سے خارج کر دینے والا، میں چھوٹے نفاق کی بات کر رہا ہوں، جیسے کہ ریاکاری، جیسے کہ جھوٹ بولنا، بات کرنے میں وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ جو منافق ہے. اب عبادت کر لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور بدعتی بھی ہے، جشن میلاد النبی میں شریک ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دونوں مصیبتیں ہیں کہ نہیں؟ بدعت بھی ہے اور اخلاص بھی نہیں ہے. یعنی نماز، یہ شخص مسجد میں آیا ہے، لائٹیں لگی ہیں اور جشن منانے کے لیے لوگ تیار ہیں، عشاء کی نماز کے بعد جشن شروع ہوگا، عشاء سے نماز پڑھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے، پورا سال مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا، کیونکہ حلوہ بٹے گا نا ابھی نماز کے بعد، جشن میں تو حلوہ کھانے کے لیے آیا ہے. اس کے بعد بدعتی بھی ہے اور اس کے ساتھ اخلاص بھی نہیں ہے. تو یہ مثال ہے اس شخص کی. اور چوتھا جو سب سے افضل اور بہتر ہے، کہ اخلاص اور اتباع ہے، دونوں ہیں. بہرحال اس سے پہلے کہ میں کتاب میں سے بیان کروں، ڈر کی تعریف کیا ہے؟ علماء ڈر کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، الخوف کی تعریف کیا ہے؟ الخوف هو الذعر الذي هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك او ضرر او اذى. خوف ذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك او ضرر او اذى. خوف ایک کیفیت ہے جو انسان محسوس کرتا ہے اس وقت جب وہ یہ توقع کرتا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے، اسے خدشہ ہے ہلاک ہونے کا یا کوئی مصیبت یا نقصان پہنچنے کا. خوف ایک خاص کیفیت ہے جسے انسان محسوس کرتا ہے اس وقت جب اسے خدشہ ہوتا ہے کسی کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے، یعنی ہلاکت کا خدشہ ہوتا ہے، یا کسی مصیبت کے آنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا کسی نقصان یا اذیت کا خدشہ ہوتا ہے. خوف کی قسمیں، نمبر ایک خوف عبادت، اور خوف عبادت وہ خوف ہوتا ہے جس میں یہ پانچ چیزیں پائی جائیں، یہ ضابط ہے اور نشانی خوف عبادت کی. نمبر ایک التذلل، ذلت. نمبر دو المحبہ، محبت، خوف محبت کے ساتھ. نمبر تین تعظیم. نمبر چار خوف من العقاب، سزا سے ڈر. نمبر پانچ طلب الثواب. یہ نمبر چار طلب الثواب، ثواب کی امید، اچھائی کی امید. نمبر پانچ خوف من العقاب، سزا اور پکڑ کا ڈر. جب یہ پانچ چیزیں خوف میں پائی جائیں تو یہ خوف العبادت ہوتا ہے. پہلی ذلت، ٹوٹ جانا ڈرتے ہوئے، اور ذلت کے ساتھ. نمبر دو محبت، جس سے ڈرنا ہے، یعنی یہ ہے کہ جس سے ڈرا جا رہا ہے اس کے سامنے ذلیل ہو، ذلت کے ساتھ محبت اسے کرتے جس سے ڈر رہے ہیں. اس کی تعظیم ہے انتہا درجے کی. طلب للثواب، اچھائی کی امید، ڈرو گا تو ثواب ملے گا. اور خوف من العقاب، اگر نہیں ڈروں گا تو سزا ملے گی، پکڑ ہوگی. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو یہ توحید ہے، توحید فی العبادہ ہے. اگر یہ خوف غیر اللہ کے لیے ہے تو یہ شرک فی العبادہ ہے، غیر اللہ کے لیے صرف کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی. دوسری قسم کا خوف، خوف السر، خوف السر. سر کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو. یہ چھپا ہوا ڈر ہے، اور چھپا ہوا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈرے کہ وہ چیز اسے کوئی نقصان پہنچائیں گی، جبکہ وہ چیز اس سے غائب ہے اور دور ہے، جبکہ وہ چیز غائب ہے اور اس سے دور ہے. اور اس میں تذلل اور تعظیم بھی پائی جاتی ہے، یاد رکھیں. ظاہر ہے جو دور اور غائب ہے جسے ڈرا جا رہا ہے اس کے سامنے ذلت اور تعظیم کی وجہ سے سر جھک جاتا ہے. اور اس میں یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، بعض لوگ محبت بھی کرتے ہیں، بعض لوگ ثواب کے طلبگار بھی ہوتے ہیں اور سزا سے ڈرتے بھی ہیں. اور یہ خوف السر جو ہے یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. کیونکہ جو غائب ہے اس کی حالت نہیں، کو نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، لیکن یہ اس غائب سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اس کی ثواب کا طلبگار ہے، امید رکھتا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، اور اس کی پکڑ سے ڈرتا ہے. جیسا کہ بعض لوگ اپنے بعض پیروں سے ڈرتے ہیں جو ان کے قریب نہیں ہیں، زندہ ہے لیکن دور ہے، اپنے ملک میں ہیں. وہ لوگ یہاں پر ہیں، سعودی عرب میں ہیں، جب کوئی عرس میلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ خاص فون کرتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچے گی، کوئی نقصان ہوگا. یا جو بعض لوگ مردوں سے ڈرتے ہیں، قبر والوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر عرس یا میلے میں شریک نہیں ہوں گے تو پھر ہماری خیر نہیں. یہ ڈر جو ہے یہ خوف السر ہے، چھپا ہوا ڈر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اور یہ بھی خوف العبادہ، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی یہ صرف کرنا ہے. ہم چھپکے سے کسے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ایک شخص اکیلے کمرے میں ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ ڈرتا ہے اس لیے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. اور بعض لوگ بند کمرے میں گناہ کے ارتکاب کرنے کی کوشش کرتے، رک جاتے ہیں، کہتے ہیں پیر ناراض ہو جائے گا. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ عقائد میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بعض مسلمانوں کے اندر موجود ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر یہ بعض ایسے باطل عقائد موجود ہیں. تیسری قسم کا خوف ہے الخوف من المخلوق، کسی مخلوق سے ڈرنا. اور یہ مخلوق سے ڈرنا جو ہے یہ دو قسم کا ہے. اگر یہ خوف محرم کے ارتکاب کا سبب بن جائے، کہ اس خوف کی وجہ سے محرم کا کسی حرام چیز کا ارتکاب کیا گیا تو یہ خوف مذموم ہے اگر اس خوف کی وجہ سے کسی محرم کا ارتکاب کیا گیا، کسی عورت نے زنا کے لیے بلایا ہے اور اسے دھمکی دی ہے، صرف دھمکی دی ہے، اگر تم زنا نہیں کرو گے تو میں شور مچاؤں گی کہ تم مجھے چھیڑ رہے ہو، تو اس ڈر کی وجہ سے زنا کر لیتا ہے. یہ ڈر جو ہے مخلوق سے ہی مذموم ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. یا ترک واجب کے لیے، اگر ترک واجب کے لیے ڈر ہو مخلوق سے یہ بھی حرام ہے، جسے واجب چھوٹ جائے اس کی مثال کو شخص دھمکی دیتا ہے، گھر سے نکلو گے میں تمہیں ماروں گا، گھر سے نکلو گے تو میں تمہاری پٹائی کروں گا، دھمکی دی ہے. اب وہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں نماز باجمان پڑھنے کے لیے جاتا ہے پٹائی کی وجہ سے، اگرچہ وہ سامنے خود بزدل ہے، دھمکی دینا جانتا ہے بس. یہ جو ڈر ہے، دیکھیں اکراہ اور صورت ہے، مکرہ کی گنجائش ہے شریعت میں کہ کوئی شخص قتل کی دھمکی دیتا ہے اور وہ قاتل ہے اور وہ پتہ بھی ایسے قتل کرے، وہ باہر کھڑا بھی ہے، تب تو جائز ہے. لیکن ایک شخص دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہاری پٹائی کروں گا اور اس دھمکی کی وجہ سے نماز با جماعت چھوڑ دے کوئی بندہ، یہ ڈر جو ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں. یہ خوف بھی کیا ہے؟ خوف من المخلوق، مخلوق سے ڈرنا. چوتھی قسم کا ڈر الخوف الطبیعی، طبعی خوف جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، نیچرل فیئر، طبعی، طبیعت سے. اس کی مثال، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوڑ والے بیماری، کوڑ کی بیماری والے شخص سے ایسے دوڑو بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کے دوڑتے ہو. تو شیر کو دیکھ کے دوڑنا جائز ہے میرے بھائی، جان بچانے کے لیے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں میں بہادر ہوں، میں مومن ہوں، شیر کی ایسی کی تیسی میں کھڑا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوڑو جیسے کہ شیر کو دیکھ کے دوڑتے ہو، اسی طریقے سے کوڑ زدہ شخص کو بھی اگر آپ دیکھو تو اسے بھی تم دور ہو جاؤ. یہ توکل نہیں ہے کہ اللہ پہ توکل ہے، ہاتھ ملاؤ اسے گلے ملاؤ، نہیں نہیں، یہ توکل نہیں ہے. اگرچہ ہر بیماری اچھوت نہیں ہوتی، دوسری روایت میں آیا ہے لا عدوى ولا طیرہ، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ڈر جو ہے یہ طبعی ڈر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ جب اسے قتل ہوا انجانے میں ایک قبطی کا، تو صبح جب اٹھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خائفا یترقب، کہ دیکھ دیکھ کے چل رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ فرعون اس کے فوج آ کے پکڑیں گے، پھر اسے سزا سنائیں گے. تو یہ ڈر جو ہے طبعی ڈر ہے، یہ طبعی ڈر جو ہے، اگر یہ بھی دو قسم کا ہے، محمود اور مذموم ہے. اچھا تب ہے جب کسی حرام کے ارتکاب کا باعث نہ بنے اور نہ کسی واجب ترک کا باعث نہ بنے، اور یہ اچھا ہے. اور برا کب ہے، حرام کب ہے؟ جب محرم کے ارتکاب کی وجہ بنے یا واجب کے ترک کی وجہ بنے. پانچویں نمبر پر جو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر. اللہ تعالیٰ نے جو وعید اور سزائیں بیان کی ہے قرآن مجید میں، جو صحیح حدیث میں موجود ہیں، ان سے ڈرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ایک قسم ہے. اور یہ ایمان کے بلند مرتبے سے ایک مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرنا، لیکن حد سے نہیں گزرنا. یہ بھی دو قسم کا ہے کہ وعید کی آیات سے اگر ڈر حد سے گزر گیا اور وعد اور امید کی آیات کو چھوڑ دیے تو پھر خوارج معتزلے کا راستہ ہے. یہ خوارج معتزلے نے اسی راستے کو وعید کی آیات کو دیکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عقاب کا ذکر ہے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وعید اتنی ہے، اتنی سختی اللہ تعالیٰ برتی لوگوں کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے خالدین فیہا جہنم ہمیشہ کے لیے، یہ آیت الوعید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہرگز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ مراد یہ تھی کہ لوگ ایسی آیت کو دیکھ کے ڈر جائیں اور کبیرہ گناہ نہ کریں. لیکن جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہے، کیونکہ دوسری آیات بھی ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم بھی کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آخری موحد کبیرہ گناہ کرنے والے کو بھی جہنم سے نکال دے گا جس کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان بھی ہے. تو مضمون کب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعید سے ڈر جب حد سے گزر جائے، جیسے خوارج معتزلہ نے کیا. اور محمود کب ہے؟ اچھا کب ہے؟ جب شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، کہ دونوں آیا وعید اور وعید کو دونوں سامنے رکھ کر زندگی بسر کرے. تو یہ اہم قسمیں ہیں خوف اور ڈر کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. شیطان وسوسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ شیطان وسوسہ کرتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے شیطان وسوسہ کیسے کرتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ وسواس اور خناس کیا ہے؟ شیطان ہے، وسوسہ کرتا ہے، خون میں دوڑتا ہے. وہ جو وسواس الخناس ہے، وسواس زیادہ وسوسے کرنے والا، خناس دور ہونے والا، بھاگنے والا. کب وسوسہ کرتا ہے اور کب دور بھاگتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی مومن غافل ہوتا ہے وسوسہ دل میں کرتا رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر یہ مومن کرتا ہے تو خناس بن جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے. دیکھیں خناس علی وزن فعال، یہ کون سا صیغہ ہے؟ مبالغہ. جیسے غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا، اللہ تعالیٰ غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ، بار بار مغفرت کرنے والا ہوں جو بار بار توبہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. خناس بار بار دوڑنے والا، لیکن کب؟ جب مومن بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ وسواس اور خناس جو ہے وہ دل پر ایسے پکڑ کے بیٹھتا ہے اور اپنا منہ جو ہے وہ اپنے دل پہ رکھا رہتا ہے اور وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، مسلسل وسوسے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، جب تک کہ مومن ذکر میں مصروف مشغول ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، خنس ہے، خناس ہے. اور جو ہی ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ پھر اپنا وسوسہ شروع کر دیتا ہے. انہی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ ہے، شیطان بعض لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیتا ہے، ارے یوں کرو گے تو وہ ہوگا، یوں کرو گے تو وہ ہوگا. انسان بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کی آگ سے جو پکتا رہتا ہے آخر میں ڈر جاتے ہیں. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ شیطان کے اولیاء سے. شیطان کے اولیاء کون ہیں؟ جو شیطان کے وسوسوں پر عمل کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں وہی شیطان کے دوست ہیں. نشانی کیا ان کی؟ جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں. ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے. لیکن شیطان کے وسوسوں سے ڈرنا یہی خوف سر میں سے ہے. جیسے وسوسہ ڈالتا ہے، ارے تمہارا پیر تمہیں چھوڑے گا نہیں، تم کیسے سو رہے ہو یہاں پہ، وہاں پہ تمہارے پیر صاحب کا جشن منایا جا رہا ہے، اس کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، اس کی برسی ہے، تم سو رہے ہو. یہ وسوسے جو دل میں ڈالتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق فرما رہے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ. جیسے کہ اسے زمانے میں حب اللات عزہ کے سامنے جب قربانی دیتے تو کیوں دیتے تھے؟ وہ کہتے اگر قربانی نہیں دو گے تو مصیبت آئے گی. آج بھی بعض لوگ درباروں پر جا کے مزاروں پر جا کے بکر کالے بکر ذبح کرتے ہیں. ارے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ بکرا ذبح کرنے سے ہمارا پیر سب خوش ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں, ہماری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. خوش و راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بکرا ذبح نہیں کرے گا ناراض ہوں گے, ناراض ہوں گے تو ہمیں ڈر لگتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں. یہ خوف السر ہے جس کی میں نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخافوہم, نہ شیطان سے ڈرو نہ شیطان کے دوستوں سے ڈرو, تمہیں کوئی نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. فلا تخافوہم وخافونی, اور مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی سچے مومن ہو. سچے مومن کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اس لیے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کو بچپن میں سے ہی, بچپن میں ان کے دل میں یہ بیج بویا اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے ڈر کا, محبت کا, امید کا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس, چھوٹے سے بچے, غلام, غلام کا مطلب جو 10 سال سے کم عمر ہو, 7 سے 10 سال کے بیچ میں عمر غلام کہا جاتا ہے عربی میں, اسے بولے. اور لڑکے کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ غلام کی ضد کیا ہے لڑکیوں میں؟ بارک جاریہ. جاریہ وہ لڑکی ہے جو 7 اور 10 سال کے بیچ میں عمر ہوتی ہے. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام, اے پیارے چھوٹے سے بچے, اے پیارے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تمہیں کچھ چیزیں بیان کرنا جا رہا ہوں, بتانا جا رہا ہوں, یعنی ذرا اچھی طرح سمجھنا. سبحان اللہ, دیکھیں چھوٹے بچے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پوری کائنات کے بہترین معلم, بہترین استاد, ایک چھوٹے بچے کو کیسے تعلیم دیتے ہیں. آج ہمارے بچے بھی ہیں, ہم بچوں کو کیا تعلیم اور کیسے دیتے ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ایک چھوٹے سے بچے کو, چھوٹے سے صحابی ہیں کیسے تعلیم دے رہے ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا غور کریں, 9 بیویاں ہیں, بیویوں کو حقوق ادا کرنے ہیں مکمل طریقے سے, نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رسالت, اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا ہے پوری امت کو, کسی کے باپ ہیں وہ حق ادا کرنا ہے, کسی کے رشتہ دار ہیں صلہ رحمی کرنی ہے, کسی کے دوست ہیں صحبت پوری کرنی ہے. اس کے باوجود بھی ایک چھوٹے بچے کو بلاتے ہیں, وقت نکالتے ہیں بچوں کے لیے اور ان کو تعلیم دیتے ہیں. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے, نہ تو ہم نے اپنے رشتے مکمل طور پہ پورے کیے ہوئے ہیں. سب سے قریب رشتہ جو ہے والدین کا ہے, کیا ہم نے والدین کے حقوق ادا کیے ہیں؟ بیوی کا رشتہ, گھر میں رہتے بیوی بچوں کے ساتھ, کیا ہم نے ان حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کیے ہیں؟ آج بیوی ہم سے ناراض ہے, بچے ہم سے ناراض ہیں, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے حق پورے ہوں, ان کا حق کیا ہم جانتے نہیں ہیں. ان کا حق میرے بھائی صرف کھانا پینا نہیں ہے, ان کا حق اچھے کپڑے نہیں ہے, ان کا حق اچھی صرف اچھی چھت نہیں ہے, ان کا حق صرف اچھی گاڑی نہیں ہے, ان کا حق ہے اچھی تربیت. اس حق سے کیوں محروم کرتے ہو اپنے بچوں کو؟ ان کا حق ہے, کیونکہ سمجھایا جائے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیوں کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کی امید ان کے دل میں بیج کی طرح آج بوئیں گے تو اس کا فروٹ آپ کو بھی لگے. جب ان کی عمر 15 سال 20 سال ہوگی, جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ کے ہاتھ کانپیں گے, آپ کے پاؤں لرز اٹھیں گے, آپ چل نہیں سکیں گے, آپ کو سہارے کی ضرورت ہوگی, تب یہ نیک اور صالح اولاد آپ کے لیے سہارا بنے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے. لیکن آج آپ اگر صرف پیٹ پالنا جانتے ہیں ان کا, ان کے دل, ان کی چاہت, ان کے اخلاق پر توجہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, پھر اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہی, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی کوئی سدھر سکتے ہیں ہمارے بچے, ورنہ تو کوئی امید نہیں ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو بچے کو بلاتے ہیں یا غلام, اے پیارے بچے, ان علم کا کلمات, میں تمہیں کچھ چیز سمجھانے جا رہا ہوں بیٹا, ذرا اچھی طرح سمجھنا. ہم نصیحت کرتے ہیں, اے ادھر آؤ بات سنو, بچہ پہلے سے بیچارہ ذرا لرزتا ہوا تھا, پتہ نہیں کیا مصیبت پڑے گی, میں نے پتہ نہیں کون سی غلطی کی ہے. یا غلام کہنا سمجھ لیں آج, بیٹا ذرا بات سنیں, اے ادھر آئے, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ حد النبوہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بچہ ہے کون جو غلطی نہ کرے؟ یہاں پر غلطی نہیں کی بچے نے, بچے کو سمجھایا جا رہا ہے. یا غلام ان علموں کو کلمات, آؤ میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سات سال کی عمر کے بچے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. سب سے پہلے اگر تم چاہتے ہو کہ میں محفوظ رہ جاؤں ان دنیا کی شر سے, دنیا کی مصیبتوں سے جو چھٹکارا حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنا بیٹا, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد اتجاہک, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو تو اپنے آپ کو اپنے رب کو اپنے پاس پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا, تمہارا مددگار ہوگا, ہر مصیبت میں تمہاری مدد کرے گا. تم محسوس کرو گے کہ کوئی ذات ہے جو تمہاری نگہبان ہے, تمہیں رکھوالی کرنے والی ہے. اذا استعنت اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرنا. سات سال کے بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے, بیٹا جب بھی تم سوال کرو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا, کسی کے سامنے اپنا دامن نہ پھیلانا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی تم مدد کے لیے کسی کو پکارو, مصیبتیں آئیں گی, مدد کی ضرورت بھی پڑے گی, جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے, جب بھی تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور مدد کی تمہیں کسی کی ضرورت ہو, تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اللہ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. سات سال کا بچہ سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے. پھر آگے اس سے بھی بڑے مسئلے کے متعلق بات فرمائی ہے, تقدیر کے معاملے میں جس سے آج بہت سارے لوگ غافل ہیں. یہ اچھی طرح سمجھنے بیٹا, پوری امت پوری کائنات جمع ہو جائے اور وہ تمہیں اگر کوئی نفع پہنچانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ نفع تمہارے لکھا نہیں ہے, تو تمہیں کوئی نفع پہنچا نہیں سکتا. اور پوری کائنات جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ نقصان تمہارے نہیں لکھا, تمہاری تقدیر میں نہیں ہے, تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. قلم خشک ہو چکے, صحیفے بند کر دیے گئے. لا الہ الا اللہ, تعلیم تربیت عقیدے کی توحید کی چھوٹے سے بچے کو شروع میں. یعنی فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹا ادھر آؤ, سناؤ الف با تا, سناؤ کیا ہے الف با تا تھا. ہمارے بچوں کی تعلیم یہیں سے شروع ہوتی ہے, اے بی سی سے شروع کرتے ہیں, اے بی سی پہ ختم کرتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سات سال کے بچے کو سب سے پہلے توحید کی تقریر, ایمان کی تقریر, ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بیج بویا جا رہا ہے. اور اس بیج کا ثمرہ جو ہے صرف سید عبداللہ بن عباس کے والدین نے نہیں چکھا, اس کا ثمرہ پوری امت میں پھیلا ہوا ہے. حبر ہذه الامه, مفسر قرآن سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, عظیم صحابی, عالم فقیہ صحابی ہے, جن زندگی ساری ان نصیحتوں پہ عمل کرتے گئے, جو بچپن میں سیکھا اس کو سمجھا ہے, اسی کے مطابق زندگی گزاری ہے. وہ زندگی ساری اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں, جب بھی ہاتھ اٹھے اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھے ہیں. اپنے شاگردوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر جب آپ کو محسوس ہوتا ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ لکھا ہے وہی ہوگا, تو پھر کوئی ڈر اور پریشانی کی بات ہوتی ہے؟ پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے, نہیں نقصان پہنچا سکتے الا کہ وہ نقصان جو اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے قسمت میں, پھر انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جب کوئی مصیبت لکھی ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں, اور جس سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے اسے کوئی پہنچا نہیں سکتا. تو ایمان کامل کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, واجب کو چھوڑنا حرام ہے خوف کے ڈر سے. مخلوق کے خوف سے ڈرتے ہوئے کسی واجب کو چھوڑنا حرام ہے. نمبر دو, خوف میں اخلاص واجب ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اخلاص واجب ہے, کہ ڈر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اس کے دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, تو اخلاص واجب ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ سے ڈر ایمان کامل کی علامت ہے. نمبر چار, شیطان اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہے وسوسہ کرتا ہے، شیطان اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہے وسوسہ کرتا ہے. نمبر پانچ، شیطان کے دوست بھی ہوتے ہیں، اولیاء بھی ہیں جن سے بچنا چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے وہ کون ہیں. نمبر چھ، خوف العبادت کی حقیقت. خوف العبادت، یہ خوف العبادت کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، نہ شیطان سے نہ شیطان کے اولیاء سے ڈرنا ہے. خوف العبادت کی حقیقت، یہ حقیقت ہے عبادت کا ڈر جو ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. تو خوف کو ایمان سے جوڑ دیا ہے، جب تک یہ خوف رہے گا جو عبادت ہے تو ایمان رہے گا، اور جب یہ خوف نہ رہے گا تو ایمان بھی نہیں ہے. اور یہ خوف اگر کسی اور کے لیے صرف کر دیا تو شرک فی العبادہ، ایمان بھی نہیں رہتا. اگلے آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سورة التوبہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یقیناً ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والوں میں سے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں خبر دی ہے، اور ایک عجیب صیغے کے ساتھ، انما صیغۃ الحصر ہے، یعنی صرف اور صرف. یہ صرف اور صرف کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ صفات ہیں مہتدین کی، جو ہدایت یافتہ ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا ہے. مومن کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ صراط مستقیم ہی جنت کی طرف ایک راستہ ہے، اسی پہ چلیں گے تو دنیا بھی آسان آخرت بھی آسان، دنیا بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا ہے؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت چاہتے ہو تو یہ قرآن مجید کتاب ہے، واحد کتاب ہے ہدایت کی، جو ہدایت ہے بشرط ہے کس کی، کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے. پھر متقین کی صفات بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون آخر تک. تو کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہم کیسے جانیں گے؟ دیکھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، آخر میں ایک فرمایا فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہی میں سے جو ہدایت یافتہ ہیں. صفات دیکھیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ گھروں کی آبادی ہی دو قسم کی ہے، ایک تو مسجد بنانا، دیواریں قائم کرنا، چھت بنانا، مسجد میں جو ضروری چیزیں وہ مہیا فراہم کرنا، یہ مسجد کی تعمیر ہے، ظاہر تعمیر. حقیقتاً تعمیر کس سے مسجد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نماز و ذکر قائم کرنے کے لیے، یہ صحیح عمارت ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کی. بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ گھروں کے آباد کرنے کا مطلب ہے، تعمیر کا مطلب ہے بس چندہ دیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے مسجد تو بنا دی ہم نے لیکن نماز نہیں پڑھتے. یہ بے وقوف لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، بے نمازی کافر ہے میرے بھائیوں. اور جو لوگ نماز سے پڑھتے ہیں باجماعت نماز نہیں پڑھتے، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امام کھڑا کر دوں اور لوگوں کہوں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اور ایک گروہ اپنے ساتھ لے کے چلوں، ہاتھ میں آگ کی مشعل جلائے ہوئے، اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یعنی لوگ جو لوگ با جماعت نماز نہیں پڑھتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، بعض لوگوں کے گھروں کو جلانا چاہتے ہیں. قصور کیا ہے ان کا؟ نماز پڑھتے ہیں گھروں میں، نماز پڑھتے ہیں. مرد ہیں، عورتوں کی طرح گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے گھر جو ہیں وہ جلانے کے لائق ہیں. تو جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جو مرد لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد نہیں کیا. جو بے نمازی ہیں انہوں نے بھی آباد نہیں کیا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں شرک و بدعات اور خرافات کے ارتکاب کرتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد نہیں کیا. اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں دہشت گردی کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد نہیں کیا. چاہے وہ دعویٰ کر ہم جہاد کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں حملہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں فائرنگ کرنا، بم بلاسٹ کرنا، یہ کہاں کا جہاد ہے؟ جہاد تو اللہ تعالیٰ گھر کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے. یہ کون سا جہاد ہے جو اللہ تعالیٰ گھر کو توڑنے اور برباد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، لوگ عقلیں کہاں گئی ہیں، سمجھ کہاں گئی ہے، لیکن دل پر تالے لگے ہوئے ہیں. کہاں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کلام کو سمجھنا چاہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا چاہیں، صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن منہج کو سمجھنا چاہیں؟ تو پہلی کیا صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ گھر کو آباد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور آخر پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، یعنی موحد ہیں، عقیدے میں کوئی بگاڑ نہیں ہے. میرے بھائی، توحید اور صحیح عقیدہ سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ گھر آباد ہم کیا جانتے ہیں؟ نماز سے ہوتے کہ نہیں؟ بد عقیدہ انسان اگر سارا دن نماز پڑھتا رہے اس کی نماز نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے گھر کو آباد کرنے کا سب سے پہلے کیا نشانی بیان کر رہے ہیں؟ من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ کتنی طریقوں سے ایمان لے کے آتے اللہ تعالیٰ پہ؟ چار طریقوں سے. یاد ہے پہلا درس عقیدے کا، الایمان باللہ کے چار مقتضیات ہیں. نمبر ایک، یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. نمبر دو، یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، مشکل کچھ حاجت روا ہے، خالق مالک تدبیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی، نظر و نیاز، توکل، خوف، ڈر، امید، محبت، یہ سارے عبادات ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، بغیر انکار کے، بغیر تحریف و تاویل کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثل بیان کرنے کے. یہ چار تقاضے اللہ تعالیٰ کے ایمان کے اگر کسی مومن میں جگہ کر لیں تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر کامل ہے، صحیح ایمان ہے. اس میں سے ایک کم ہے تو وہ مومن ہے ہی نہیں، کامل ایمان کی دور کی بات ہے. جو لوگ یہ تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن رب نہیں مانتے، رب نہیں مانتے. جیسے یہودی ہیں یا ہندو ہیں، کہتے خالق موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن وہ اللہ کون ہے؟ کوئی اسے براہمن بنا رہا ہے، کوئی اسے کرشنا بنا رہا ہے، کوئی اسے رام بنا رہا ہے، کوئی اپنے عقائد ہیں، تو یہ غلط ہے، کافر ہے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر تو ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار ہے، وہ لوگ کافر ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے پر ایمان ہے اور ربوبیت پر بھی ایمان ہے لیکن واحد معبود نہیں مانا، وہ بھی کافر. جیسے ابو لہب، ابو جہل. ابو جہل کیا عقیدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے، اللہ تعالیٰ خالق رازق بھی ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے، لیکن توحید عبادت میں غلطی کی، جان بوجھ کے یہ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں، عجیب بات، ہم نہیں مانتے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ وجود پر بھی جن کا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر بھی ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر بھی ایمان ہے لیکن اسماء و صفات پر ایمان نہیں، تو وہ لوگ بھی مومن نہیں ہیں. جیسے کہ جہمی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا ہے، دراصل ہم سے خارج ہو. تو یہ چار تقاضے اللہ تعالیٰ کے ایمان کی. جہمی وہ گروہ ہے، وہ گروہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، کریم ہے، کہتے نہیں جانتے مطلب کیا ہے اس کا، رضا کوئی کرم نہیں کرتا، کوئی علم والا نہیں ہے، یہ تو مخلوق کی صفات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی بھی صرف کر دیں تو پھر دونوں برابر ہو جائیں گے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. پھر آخرت پر ایمان، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے ایمان کے بیچ میں کتنی چیزیں ہیں؟ ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر. آخرت پر ایمان تب ہوگا جب ان تین چیزوں پر بھی ایمان ہوگا. ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ آخرت ہوگی؟ انبیاء سے، انبیاء پر وحی نازل، کتاب کی شکل میں وحی نازل. کس نے کی؟ جبریل علیہ السلام، فرشتے نے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پر ایمان، انبیاء پر ایمان، پھر آخرت پر ایمان. تو ارکان ایمان، پھر تقدیر اچھی یا بری، یہ چھٹا رکن ہے ایمان کا. تو سب سے پہلے ایمانیات کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. یہ صفات ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کی، جو اللہ تعالیٰ گھر کو آباد کرتے ہیں. ان کی صفات دیکھیں ذرا، نمبر ایک ایمان اللہ تعالیٰ پہ، آخرت پر ایمان یعنی ارکان ایمان سب پر. نمبر دو وأقام الصلاة، اور پھر دیکھیں وأقام الصلاة اور نماز قائم کی. پہلے ایمان اور عقیدہ کو درست کیا، یہ ضروری ہے، اور پھر وأقام الصلاة نماز کو قائم کیا. تیسری صفت وآت الزکاة، اور زکات دی. چوتھی صفت ولم یخش الا اللہ، اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرا. وہ یہی جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. خوف اور خشیے میں کیا فرق ہے؟ خشیہ اور خوف ملتے جلتے لفظ ہیں، اردو میں ایک ترجمہ ہے ڈر، لیکن خشیہ میں معنی خوف سے بھی زیادہ ہے. امید سے پہلے علم شامل ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. جتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جائے گا. یہ خشیت ہے. اور بعض علماء نے فرمایا خشیت وہ ہے جس میں محبت اور امید اور علم شامل ہو، تعظیم شامل ہو، اسے خشیہ کہتے ہیں. یعنی خوف کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خشیہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. یاد ہے خشیہ صرف اللہ تعالیٰ، خوف کسی اور سے بھی ہوتا ہے، خشیہ کے لفظ جب آتا ہے تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس آیت میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک مسجد کی عمارت اور آباد کرنے کا معنی، معنی کو جاننا، جان چکے کیا معنی ہے. نمبر دو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. نمبر ایک مسجد کو آباد کرنے کا معنی، مسجد کو آباد کرنے کے معنی کو جاننا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز ہی پڑھتے رہیں یہی مسجد کو آباد کرنا ہے، یا مسجد کو تعمیر کر دیں کافی ہے. نہیں، بہت سارے معانی ہیں مسجد کو آباد کرنے میں. نمبر دو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضوں کو جاننا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، آمن باللہ کا مطلب کیا ہے. کوئی شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ اسے زبان کا قول نہیں ہے، دل سے بھی تصدیق ہوتی ہے، اقرار ہوتا ہے، اور پورے بدن پر اس کا اثر ہوتا ہے. نمبر تین ارکان ایمان کو جاننا، چھ ہے ارکان ایمان. نمبر پانچ، نمبر چار آخرت پر ایمان کی تخصیص اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ اکثر آیات میں موجود ہے. اب غور کریں، ایمان باللہ والیوم الآخر، ایمان باللہ والیوم الآخر، بیچ میں جو تین رکن ہیں وہ ان دونوں کے بیچ میں ہیں. کیونکہ آخرت پر ایمان تب ہو سکتا ہے جب ہمیں خبر ہوگی. خبر کہاں سے ملی؟ رسول سے، رسول کو رسالت سے، اور رسالت فرشتہ لے کے آتا ہے. نمبر پانچ اقامت الصلاۃ کے معنی کو جاننا، اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرمایا کہ اور نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرو. وہ نماز کے قیام کا مطلب ہے نماز کے شروط، ارکان، واجبات اور سنن کے مطابق نماز کو قائم کرنا، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نمبر پانچ وآت الزکاۃ، زکات کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت. نمبر 7، خوف اور خشیت میں فرق. خوف اور خشیت میں فرق کو جاننا کہ خشیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، خوف کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لفظ، لیکن خشیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 7، ہدایت یافتوں کی نشانیاں اس آیت میں جو جن کا ذکر کیا گیا ہے، ہدایت یافتہ کون ہے؟ نمبر 8، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا فرض ہے اور عبادت ہے. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.